به نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو اندرونی و بیرونی دشمنوں اور سازشوں سے نجات عطا فرمائے۔ برادران ملت، آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے دن ہم نے اس پیارے ملک کو حاصل کیا اور اس وعدے پر حاصل کیا تھا کہ ہم اس ملک میں اے ہمارے رب تیرا نظام اور تیرے محبوب کا نظام نافذ کریں گے۔ وہ صرف وعدہ وعدہ ہی رہا کہ جو وفا نہ ہو سکا. اور جو کچھ پاکستان کی 67 اور 68 سالہ تاریخ میں ہوا وہ سب کا سب آپ کے سامنے ہے. ملک پاکستان کو اگر رسول اللہ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ چلایا جاتا تو آج یقین جانیے کہ ہمارا ملک ایک مثالی ملک ہوتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اور حکمرانوں نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس ملک میں اپنے محبوب کا نظام نافذ فرما دے. گزشتہ نشست میں اسی آیت مقدسہ پر میں نے گفتگو کی تھی اور یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک اے مسلمانوں رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے. اس کے ساتھ تین اور باتیں بھی قرآن نے بیان فرما دیں کہ جو بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی رسول کی زندگی مثال ہے تو کس کے لیے مثال ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ, مثال اس کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے, اللہ سے ملاقات کو پسند کرے. والیوم الآخرة, اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتا ہو. تو اس کے لیے حضور کی زندگی مثال ہے. یاد رکھو مسلمانوں کہ جس مسلمان نے بھی اللہ سے ملاقات کو پسند کیا اور قیامت کے دن کی امید رکھی اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا, تاریخ اور کتابیں شاہد ہیں کہ جب اس نے رسول کی زندگی کو مثال بنایا تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے دنیا والوں کے لیے مثال بنا دیا. حضور علیہ السلام کے بعد ہم صحابہ کرام کو دیکھیں, خلفائے راشدین کو دیکھیں, اہل بیت کو دیکھیں, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, یہ سارے کے سارے بزرگوں نے حضور کو مثال بنایا تو اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے لیے مثال بنا دیا ہے کہ ہم اگر کسی بھی اللہ کے ولی کے نقوش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ان کے نقوش قدم پہ چلنا یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے راستے پر چلنا ہوگا. تو فرمایا کہ مثال ایسے لوگوں کے لیے ہے. اور پھر قرآن مجید و فرقان حمید نے اب غور فرمائیں کہ بالکل واضح فرما دیا کہ اللہ کے محبوب کی زندگی سب کے لیے مثال ہے. بادشاہ ہو, حکمران ہو, قاضی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, ہر ایک کے لیے, امیر ہو یا غریب ہو, گلی میں رہتا ہو, کسی محلے میں رہتا ہو, کسی ملک میں رہتا ہو, کسی بستی میں رہتا ہو. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے. میں نے گزشتہ نشست میں کہا کہ بہت رونا رویا جاتا ہے غریبی کا, بہت ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے آج کے دور میں غریبی کا کہ صاحب ہم غریب ہیں اس لیے ہم روزے نہیں رکھ سکتے, صاحب ہم غریب ہیں اس لیے ہم فلانا کام نہیں کر سکتے, صاحب ہم غریب ہیں ہمارے پاس سحری اور افطاری کے لیے نہیں ہے تو ہم روزے کیسے رکھیں. تو میں نے کہا تھا کہ آؤ, دنیا کے سارے غریب اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کے غریبوں کو بھی آمنہ کے لال کی طرف دیکھنا ہوگا, اور دنیا کے امیروں کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف دیکھنا ہوگا. پھر میں نے چند
حالات و واقعات حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے پیش کیے تھے. آئیے میں آگے بڑھتا ہوں اور باتیں حضور کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق کہ ایک غریب کے لیے حضور کریم علیہ السلام کیسے مثال ہیں، یا غریبوں کے لیے حضور کریم علیہ السلام کی زندگی کیسے مثال ہو سکتی ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کبھی بھی شکم سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی وفات تک کبھی دو دن ایسے متواتر نہیں گزرے کہ جس میں حضور کے گھر والوں نے جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت، حضور نے فرمایا اب جو لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، ہم لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ پیٹ بھر کے ہم نے کھانا کھایا ہے، اور پھر اب کھانے کے شوقین 20-25 سال کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیدا ہو گئے کہ جتنا کھانا بھی آپ ان کے سامنے رکھے انہیں کم پڑتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے لوگوں کی اصلاح فرمائی، اور بڑے کڑے الفاظ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، فرمایا دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ کھانے والے آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے، کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ کھاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایسے لوگ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے. اسی طرح حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کی باتیں بیان کرتے ہوئے حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ابتدائے بعثت سے وصال تک حضور نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں دیکھی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے کہ جس سے آٹا چھانا جاتا ہے، حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چھنی بھی ملاحظہ نہیں فرمائی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک طرف یہ حیات طیبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، اور حضور کریم علیہ السلام کے سارے گھر والے پیٹ بھر کے کھاتے ہوں. یاد رکھو مسلمانوں، ایسا نہیں ہے. ایک انصاری صحابی نے ایک ذبح کی ہوئی بکری ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. بکری کا آدھا گوشت بھنا ہوا اور آدھا پکا کر موجود مہمانوں کے حضور پیش کر دیا گیا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے بھنی ہوئی بکری کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے ایک روٹی پر رکھ دیا، اور ایک انصاری سے فرمایا یہ روٹی لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں، میری لخت جگر کو پہنچا دو، میری بیٹی نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر. ایک طرف یہ حضور کی زندگی ہے، اور ایک طرف یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی زندگی ہے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ہم نے ایک موقع پر حضور کے پاس بھوک کی شکایت کی، اور اپنے پیٹوں پر بندھا ہوئے ایک ایک پتھر ہم نے حضور کو دکھایا، یعنی جو صحابہ کرام کے جنہیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی انہوں نے اپنی قمیص مبارکہ اٹھا کے دکھائی تو سارے صحابہ کرام کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھوک کا یہ حد ہے. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور کریم علیہ السلام کے شکم ناس پر یعنی پیٹ پر ہم نے دیکھا کہ دو پتھر بنے ہوئے تھے، ہم سب کے تو ایک پتھر بنا ہوا تھا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پتھر بنے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں، اور نماز ادا فرمانے کے بعد حضور بیٹھ گئے اور نماز بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے. میں نے سبب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آج آپ بیٹھ کے نماز ادا فرما رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے. میں بے اختیار رونے لگا، فرمایا مت رو، دنیا میں بھوک فکر و فاقہ برداشت کرنے والے لوگ انشاءاللہ تعالی آخرت کی بھوک اور سختی ایسے لوگوں کو نہیں پہنچے گی کہ جو دنیا میں بھوک کو برداشت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا آخرت میں ایسے لوگوں کو یہ سختی نہیں پہنچے گی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک روز حضور کریم علیہ السلام کے کاشان اقدس میں حاضر ہوا. میں نے حضور کریم علیہ السلام کے گھر میں موجود جب چیزوں پر نظر ڈالنی شروع کی, فرماتے ہیں تو تین چمڑوں کے جن کو رنگنے کے لیے لٹکایا گیا تھا وہ موجود تھے, اور گھر کے ایک کونے میں کچھ جو موجود تھے. اور میں نے دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام جس بستر سے ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ اس کے نشانات حضور کریم علیہ السلام کے جسم اقدس پر واضح طور پہ دکھائی دے رہے تھے, کہ جیسے ہم کرتا اتار کے بنیان اتار کر اگر کسی چٹائی پر لیٹ جائیں تو اس کے نشانات ہمارے بدن پہ دکھائی دیتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ ساری دنیا جمع ہو جائے جس میں مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ منظر فاروق اعظم نے جب دیکھا تو حضور فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی پاک ذات ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ کو پسند اور پیاری ہے, اور میں آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں, یعنی فکر و فاقہ کی حالت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور دوسری طرف میں کیسر و کسرا کے حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ رب العزت کی کائنات کے بادشاہ ہیں, اور آپ کی سادگی اور آپ کے فکر و فاقے کا یہ حال ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمائے, فرمایا عمر کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا ان لوگوں کے لیے ہے اور آخرت مجھ مصطفیٰ کے لیے ہے. آخرت ہمارے لیے ہے اور دنیا ان لوگوں کے لیے ہے. یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم عبادت نہیں کر سکتے, حضور کی زندگی کی طرف دیکھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ابن ابی شیبہ نے بنو سالم کے کسی شخص سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں کھانے کی کوئی چیز پیش کی گئی. حضور کریم علیہ السلام نے ادھر ادھر ملاحظہ فرمایا, کوئی شے نظر نہیں آئی جس میں اس ہدیے کو رکھ دیا جائے. چنانچہ حضور نے فرمایا اسے نیچے رکھ دو, زمین پہ رکھ دو, بے شک میں مصطفیٰ, بے شک وہ محمد مصطفیٰ ایک بندہ ہے, اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح کہ ایک بندہ کھاتا ہے, اسی طرح سے پیتا ہوں کہ جس طرح سے ایک بندہ پیتا ہے. پھر فرمایا اگر نظر قدرت میں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یعنی اگر اتنی بھی حیثیت نظر قدرت میں دنیا کی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا. حضور کریم علیہ السلام کے لیے جو چیز لائی گئی حضور نے فرمایا کہ اسے تم زمین پہ رکھ دو, کوئی چیز اس وقت رکھنے کے لیے موجود نہیں تھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اب یہ حضور کی حضرت فاطمہ سے محبت ہے اور حضرت فاطمہ کی حضور سے محبت ہے کہ حضور ان کے لیے بکرے یا بکری کا وہ گوشت کا حصہ بھیجتے ہیں. اب یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت انس فرماتے ایک روز روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹی کی ٹکیا مجھے میسر آئی تو میرے دل نے اچھا نہیں سمجھا, گویا کہ میں کھاؤں اور میرے بابا جان بھوکے رہیں, فکر و فاقے سے رہیں, میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا, اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضور کریم علیہ السلام نے وہ روٹی کا ٹکڑا, چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا, اسے اپنے دہن مبارکہ میں رکھا اور حضور نے چبایا. چبانے کے بعد اب حضور کے یہ نورانی کلمات سنو تو رونگتے کھڑے ہو جائیں. حضور نے فرمایا فاطمہ یہ تین دنوں کے بعد پہلا کھانا ہے کہ جو تیرے بابا جان کے حلق سے نیچے اتر رہا ہے. یہ تین دنوں کے بعد پہلا کھانا ہے. کہ جو آپ کے بابا جان کے حلق سے نیچے اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کے ساتھ مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ میں داخل ہوا تو آدھی پکی ہوئی کھجوریں، سبز کھجوریں پیش کی گئیں تو حضور کھانے لگے، فرمایا ابن عمر تم بھی کھا لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواہش نہیں ہے۔ فرمایا تمہیں ان کی خواہش نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ نہیں ہے۔ فرمایا بے شک اے عبداللہ ابن عمر، یہ پہلا کھانا ہے جسے تمہارے رسول چار دن کے فاقوں کے بعد نوش فرما رہے ہیں، تناول فرما رہے ہیں۔ یہ وہ پہلا کھانا ہے کہ جو چار دن کے بعد میں کھا رہا ہوں۔ حضرت جعفر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جریری سے نقل کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام اپنے ایک دن اپنے صحابی کے گھر تشریف فرما تھے، اسی اثنا حضور کریم علیہ السلام نے اپنے شکم اقدس کو دبایا، حضور نے اپنے مبارک پیٹ کو دبایا۔ صحابی رسول نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ کیا پیٹ میں کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھوک کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ وہ عاشق زار اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک باغ میں چلے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک انصاری کنویں میں، اور وہ بہت گہرا کنواں تھا، اس میں پانی کا ڈول ڈال کر کے پانی کھینچ رہا تھا۔ اب ان صحابی رسول نے عرض کی کہ میں پانی نکال دوں، لیکن میری ایک شرط ہوگی کہ آپ ایک ڈول کے بدلے مجھے ایک کھجور دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑے طاقتور تھے، راوی فرماتے بڑے طاقتور یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنے مبارک کندھے سے چادر اتاری اور ڈول کھینچنا شروع کر دیا اور پانی کے کافی ڈول نکال لیے۔ اس کے بعد یہ تھک گئے، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے حصے کی کھجوریں کتنی بنی کہ جو مزدوری میں نے کی ہے؟ کھجوریں لا کر کے ان کی جھولی میں یا ان کی چادر پہ رکھ دی گئی تو وہ آدھا سیر کے برابر کھجوریں تھے۔ یہ اسے لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے حضور نے وہ کھجوریں لی۔ اب دیکھو حضور کریم علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اپنے مبارک پیٹ کو دبا رہے ہیں، اب یہ صحابی رسول مزدوری کر کے کھجوریں لے آئے۔ میرے اور آپ کے جیسا شخص ہو تو وہ کھجوریں کھا کر کے بھوک ختم کرنا شروع کر دے، مٹانا شروع کر دے، لیکن فرماتے میں نے حضور کو دیکھا کہ مٹھیاں بھر بھر کر، نام لے لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، یہ لو کھجوریں، یہ فلاں بیوہ کو دے آؤ، یہ کھجوریں لو، یہ فلاں بیوہ کو دے آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کھجوروں میں سے کھجوریں عطا فرما رہے ہیں، مٹھی بھر کے عطا فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کھجوروں میں کمی نہیں ہو رہی ہے، یہ کھجوریں جتنی ہیں اتنی ہیں، اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ گویا جس میں اللہ فرماتا ہے اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ فرماتے میں دیکھ رہا تھا حضور کھجوریں عطا فرما رہے تھے لیکن کھجوریں اتنی کی اتنی ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی یہ شان ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھو مسلمانوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مبارکہ، ازواج مطہرات، اگر ہم ان کی زندگی پر دیکھیں، ان کی زندگی پر نظر ڈالیں اور ان کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آج لوگ تنقید تو کرتے ہیں، لوگ اعتراض تو کرتے ہیں ہم مسلمانوں پر دنیا میں کہ دیکھو تمہارے نبی نے تو 9 شادیاں کی، تمہارے نبی نے تو اتنے نکاح کیے۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کو موضوع بنا کر بہت جلد گفتگو کروں گا کہ حضور کریم علیہ السلام نے اتنے نکاح کیوں فرمائے، اور جتنے اعتراضات جہاں سے ہوتے ہیں ہمارے اسلام پر اور حضور کریم علیہ السلام کے اس نکاح پر جو تنقید ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی ایک ایک اعتراضات بھی پیش کروں گا اور اس کا انشاءاللہ تسلی بخش بھی جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہاں پہ ذہن میں رکھو ان مبارک ازواج جو حضور کی ہیں ان کو دیکھیں، ان کی ہم زندگی کو دیکھیں، ان کے ہم رہن سہن کو دیکھیں تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مثلا مورخین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جیسی ازواج اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اور جس طرح سے ان ازواج مطہرات نے زندگی گزاری، دنیا کی کوئی بھی عورت اتنی سخت زندگی نہیں گزار سکتی کہ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری. شہنشاہ کونین حضور ہیں اور آپ کے حجرہ مبارکہ کی یہ کیفیت کہ جلانے کے لیے چند لکڑیاں گاڑ کر اوپر کمبل لگا دیے گئے تھے اور وصال شریف تک حضور کریم علیہ السلام کے حجرہ ناس کا یا حضور کے مبارک گھر کا یہی حال رہا. ازواج مطہرات کے حجروں کا حال مورخین بیان کرتے ہیں کہ چار حجروں کی دیواریں کچی اینٹ کی تھی اور چھتیں کھجور کی شاخوں کی تھی جن پر مٹی کی لپائی کر دی گئی. پانچ حجروں کی تو دیواریں بھی نہیں تھی، صرف کھجور کی شاخیں گاڑ پر ان پر مٹی کا کلابا کر دیا گیا تھا. ان کے دروازوں پر تین ہاتھ لمبے اور ایک ہاتھ چوڑے کمبل پردے کی طریقے سے لٹکا دیے گئے تھے. امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں کہ ان کی بلندی اتنی تھی کہ میرا سر ان کی چھت پہ لگتا تھا، جب میں گھر میں داخل ہوتا ازواج مطہرات کے تو میرا سر ان کی چھت کو لگتا تھا. اللہ اکبر. تو اب وہ لوگ کہ جو محلوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور محلوں میں زندگی گزار کر حضور کے نکاح پر تنقید کرتے ہیں، حضور کی ازواج پہ تنقید کرتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ حضور کی ازواج نے کتنی سخت جو ہے وہ زندگی گزاری. ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ایسے بستر پہ سوئے کہ جس کی بھرائی کھجور کی چھال سے تھی، جب آپ سو کر کے اٹھے تو آپ کی جلد طیب پر اس کے نشان پڑے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر ام سلمہ فرماتی ہے میں رونے لگ گئی. تو حضور نے فرمایا ام سلمہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے پہلو اقدس پر یہ نشانات دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا ام سلمہ مت رو، اگر میں مصطفیٰ چاہتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ چلا کرتے، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر مجھ مصطفیٰ کے ساتھ چلیں. اللہ اکبر. تو بعض علماء فرماتے ہیں بلکہ سارے علماء نے کہا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فکر تھا یہ اختیاری تھا. اللہ نے حضور کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی، حضور کے سامنے گویا فکر بھی رکھ دیا گیا اور حضور کے سامنے بادشاہت بھی رکھ دی گئی. اور اللہ نے فرمایا محبوب آپ جس چیز کو چاہے پسند فرمائیں، تو حضور کریم علیہ السلام نے فکر کو پسند فرمایا. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، غریبوں کے لیے بہترین مثال ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہ مبارک زندگی ہے اور حضور کے پاس مال بھی بہت آیا، علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے، غنائم آنے لگ گئے. اگر آپ صرف غزوہ حنین کو پڑھ لیں تو حضور نے اپنے ایک غلام کو سو سو اونٹ عطا فرمائے، اتنا مال حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. لیکن اللہ اکبر، حضور کی اب غریب پروری کو ہم دیکھیں. ایک طرف تو حضور کی یہ زندگی ہے، اس وقت غریبوں کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کا برتاؤ کیا ہے، یہ چیز سکھائے گی ہم سارے لوگوں کو کہ ہم سارے لوگ ایک یوں سمجھو کہ مڈل کلاس لوگ ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کی عادت پڑ گئی شکوے شکایتیں کرنے کی، لیکن ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اب ہمیں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کا فائدہ، ان پیسوں کا فائدہ، ان مال کا فائدہ غریبوں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اب ذرا اس غریب پروری کی طرف آئیے. یا وہ تنظیمیں کہ جو ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، وہ تنظیمیں کہ جو غریبوں کی امداد کا کام کرتی ہیں، وہ کیسے غریبوں کی امداد کر سکتی ہے، ان کی کیسے مدد کر سکتی ہے؟ آئیے اب ہم ذرا اس طرف دیکھتے ہیں، پہلے یہ بات ذہن میں رکھتے آگے بڑھو کہ حضور کریم علیہ السلام نے غریبوں سے بڑی محبت فرمائی. حضرت ابو دردا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کمزوروں غریبوں کو ڈھونڈ کر لایا کرو، کیونکہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں، جو تمہاری مدد کی جاتی ہے انہی کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. اور ایک جگہ اس کو بالکل واضح کر دیا، فرمایا اگر مجھ مصطفیٰ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اے لوگوں غریب اور ضعیف لوگوں میں مجھے ڈھونڈو، میں مصطفیٰ تمہیں غریبوں میں بیٹھا ہوا ملوں گا. حضور کریم علیہ السلام کی یہ غریبوں سے محبت ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح کے وقت رسول کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی جن کے پیر ننگے تھے، بدن ننگے تھے، گلے میں چمڑے کی کفنیاں اور آبائیں پہنے ہوئے تھے. ان کے فکر و فاقے کو دیکھ کر کے تلواریں انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی. وہ سارے لوگ قبیلہ مدر سے تعلق رکھتے تھے. فکر فاقہ جب حضور نے ان کا ملاحظہ فرمایا، حضرت جریر فرماتے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اندر تشریف لے گئے حضور، پھر باہر آئے، حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا. حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کہی، حضور نے نماز پڑھائی، اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آیت مقدسہ تلاوت فرمائی. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے یا وہ کیا بھیج رہا ہے. لوگوں کو حضور خیرات پر ابھارتے رہے. حضرت جریر فرماتے ہیں کہ مدد کرو اے لوگوں، خواہ تمہارے پاس ایک دینار کیوں نہ ہو اس سے مدد کرو، ایک درہم سے مدد کرو، ایک کپڑے سے مدد کرو، ایک ساگ گندم سے مدد کرو، ایک ساگ کھجور سے مدد کرو، اور اس میں سے تم صدقہ کرنے کی کوشش کرو، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس ایک کھجور ہے تو کھجور کے ٹکڑے سے بھی، اگر آدھا ٹکڑا بھی اس کے پاس ہے تو وہ غریب کی مدد کرنے کی کوشش کرے. حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت جریر فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول اٹھے اور اپنے گھر گئے، وہ کچھ لے کر کے آئے تو ان کے تھیلے میں اتنا تھا کہ تھیلا ان کے ہاتھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. پھر آہستہ آہستہ لوگ اٹھتے گئے اور اپنے اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لاتے رہے. فرماتے ہیں پھر کپڑوں کے ڈھیر لگ گئے، کھانے پینے کی چیزوں کے ڈھیر لگ گئے. جب یہ سارے معاملات حضور نے دیکھے تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ السلام کی طرف کہ حضور کا چہرے انور کوچی سے یوں کھل اٹھا کہ گویا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہو، یا حضور کا چہرے انور یوں چمک رہا تھا کہ جیسا کہ سونے کی ڈلی ہو. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ السلام نے غریب پروری کا درس دیا، غریبوں سے مدد کا درس دیا. ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے حضور کی بارگاہ میں. میں نے آپ سے کہا نا، ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں تھا، پیسہ نہیں آیا حضور کے پاس، پیسہ آیا، لیکن حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. 90,000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. حضور نے گویا فرمایا چٹائی بچھاؤ، چٹائی بچھا دی گئی. فرمایا 90,000 کے 90,000 درہم تم اس پہ پھیلا دو، اس پہ رکھ دو. رکھ دیے گئے. پھر حضور کریم علیہ السلام نے اس سے تقسیم فرمانے کے لیے حضور اٹھے، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، سب کی جھولیاں حضور کریم علیہ السلام بھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ سارے دراہم تقسیم کر دیے، سب ختم ہو گیا، اب چٹائی پر کچھ نہیں ہے. راوی فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے حضور سے مانگا. حضور نے فرمایا میرے پاس جتنے دراہم تھے وہ سارے کے سارے تقسیم ہو گئے، اور سارے کے سارے میں نے تقسیم خرید کر دیے. ہاں اگر تمہیں کچھ چاہیے، اب یہ ہے غریب پروری، کہ جو اسلام ہمارے وجود میں دیکھنا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہیں کچھ چاہیے تو ایسا کرو فلاں دکاندار کے پاس جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیزیں میرے نام پہ اس سے خرید لو, میرے نام پہ لے لو. فلانی دکاندار کے پاس جاؤ, جو چیز تمہیں چاہیے میرا حوالہ دے دو اور کہو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے دے دیں, تم دو جاؤ لے کے چلے جاؤ. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ جب کچھ آ جائے گا روایت کے الفاظ تو میں اس سے ادائیگی کر دوں گا, تم جاؤ اور اپنے حصے کی چیز لے جاؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر اور یہ ساری کیفیت دیکھ رہے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا تو آپ کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا, یعنی آپ قرضے لے کر لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں, اللہ نے اس کا مکلف آپ کو نہیں بنایا. اللہ اکبر. جب فاروق اعظم نے یہ بات کی تو حضور کریم علیہ السلام کو فاروق اعظم کی یہ بات پسند نہیں آئی. ایک انصاری صحابی وہاں پر موجود, انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ خرچ کریں, وہ اردو میں کہتے ہیں بے دھڑک خرچ کریں, کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں. حضور آپ خرچ کریں, رب العرش کی طرف سے تنگ دستی کا اندیشہ نہ کریں, آپ خرچ کریں. وہ یہ آپ خرچ کریں اللہ آپ کو اور عطا فرمائے, آپ خرچ کریں تنگ دستی کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے, آپ خرچ کرتے چلے جائیں. جب انصاری صحابی نے یہ بات کہی تو حضور کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی, حضور نے تبسم فرمایا, حضور مسکرائے, خوشی کے آثار رخ زیبا پر دکھائی دینے لگے اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے, اسی بات کا حکم دیا ہے. یعنی کوئی خالی جھولی لے کر کے آئے تو میں اس کی جھولی کو بھر دوں, اللہ رب العزت نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں اس وقت تک کے لیے نہیں تھی کہ جب تک ظاہری طور پہ سرکار مدینہ منورہ میں موجود ہو, اس دنیا میں موجود ہو. آج بھی با خدا حضور کے روضے پر کوئی جائے اور حضور سے طلب کرے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز بندہ مانگ پام فرما دیتے ہیں. حضور آج بھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کریم علیہ السلام آج بھی جو ہے اس کا انتظام فرما دیتے ہیں. یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی, آپ فرماتے ہیں, بڑی پیاری روایت ہے اور دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی, کہ حضور غریب وہ پر کس طریقے سے شفقت فرماتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام ایک روز کپڑا کی دکان جہاں پہ کپڑا بکتا تھا, حضور کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے جہاں کپڑے بکتے تھے, اور اس سے حضور کریم علیہ السلام نے 4 درہم کی ایک قمیض خریدی. وہ قمیض پہن کر حضور کریم علیہ السلام باہر تشریف لائے, سامنے سے ایک انصاری آ گئے, عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازرائے کرم یہ قمیض مجھے عطا فرما دیجئے, اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے گا, یہ قمیض آپ مجھے عطا فرما دے. اب یہ بڑے پیارے الفاظ اور آگے گفتگو چلے گی تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حضور ان الفاظ کی کیسے تعریف فرمایا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ یہ قمیض مجھے پہنا دے, اللہ آپ کو جنت کا لباس عطا فرمائے گا, جنت کا لباس پہنائے گا. حضور کریم علیہ السلام نے بلا تامل وہ قمیض اتاری اور اس انصاری کو مرحمت فرما دی, عطا فرما دی. حضور پھر دکان پہ تشریف لے گئے اور اپنے لیے 4 درہم کی ایک اور قمیض حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدی. پھر حضور انور علیہ السلام جب گھر سے تشریف لائے تو حضور کریم علیہ السلام کے پاس 10 درہم تھے, 8 درہم راوی کہتے ہیں خرچ ہو گئے, 4 کی اپنے لیے خریدی تھی اس انصاری کو دے دی, پھر 4 درہم کی اور خریدی, اب صرف 2 درہم حضور کریم علیہ السلام کے پاس باقی رہ گئے. اچانک حضور نے دیکھا کہ ایک لونڈی راستے میں کھڑی ہوئی رو رہی ہے, تو تو حضور کریم علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے اور فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر والوں نے مجھے 2 درہم دیے تھے کہ جاؤ اس کا آٹا لے کر کے آؤ اور وہ 2 درہم مجھ سے گم ہو گئے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا مالک اور میری مالکہ مجھے سزا دے گی کہ میں نے 2 درہم کیوں گنوا دیے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. اب حضور کے پاس 2 درہم تھے، 8 درہم تو قمیص میں لگ گئے، حضور نے بقیہ وہ درہم اس لونڈی کو عطا فرما دیے، فرمایا یہ درہم لے جاؤ تاکہ وہ تم پر سختی نہ کریں، اس درہم سے آٹا وغیرہ جو تم لینے آئی ہو وہ چیزیں خرید لو. اب 2 درہم حضور نے عطا کر دیے. پھر حضور نے ملاحظہ فرمایا، راوی کہتے ہیں اس بچی کی طرف دیکھا وہ پھر رو رہی تھی، حضور نے پوچھا کہ اب تو کیوں رو رہی ہے؟ وہ درہم تو نے لے لیے. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں میرا مالک مجھے سزا نہ دے دے. حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، چلو ہم تمہارے مالک کے پاس تمہارے ساتھ چلتے ہیں سفارش کرنے کے لیے کہ تم اس کو سزا نہیں دینا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلے، گھر پر پہنچے، دروازے پر دروازہ بند ہے. حضور کریم علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم. حضور نے سلام کیا، اندر سے آواز نہیں آئی جواب کی، گھر میں سب موجود ہیں، دروازہ بند ہے، سمجھ گئے جان بھی گئے کہ یہ آواز حضور ہی کی ہے. حضور سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے آواز نہیں آئی. حضور نے پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اندر سے وہ سن رہے ہیں پھر بھی آواز نہیں آئی. حضور نے تیسری بار پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تیسری بار جب حضور نے سلام کیا تو سلام کی آواز آئی، جواب کی آواز آئی، وہ دروازہ کھول کے باہر آئے. اللہ اکبر، آپ دیکھیں کتنی محبت ہے. ابھی آپ کو پتا چلے کہ حضور سے ایسا انہوں نے کیوں کیا تھا، یہ پتا چلے آپ کو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ آئے تو فرمایا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں سلام کیا تھا کیا تم نے سنا تھا؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ہم نے سنا. دوسری بار میں نے تمہیں سلام کیا تم نے سنا؟ ہاں ہم نے سنا. تو تم نے شروع کے 2 سلاموں میں جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم جان موج کے خاموش تھے کہ حضور ہمیں بار بار سلام فرمائیں اور حضور کی برکت سے اللہ ہمارے گھر کو ہر آفت سے محفوظ فرما دے. حضور بار بار سلام کریں تاکہ ہمارا گھر ہر آفت سے محفوظ رہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ پر، کیسے قدم رنجا فرمایا حضور نے، کیسے تشریف لائے. حضور نے فرمایا یہ بچی ڈر رہی تھی، اس کے درہم گر گئے تھے میں نے دے دیے، یہ بچی پھر بھی ڈر رہی تھی کہیں تم اسے مارو گے تو نہیں، تو میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں. اللہ اکبر، اس کے مالک نے جب یہ سنا کہ حضور سفارشی بن کے آئے ہیں، اس کے مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی سفارش کے لیے آئے ہیں، ہم ابھی سے اسی وقت اللہ کی رضا کے لیے اس بچی کو آزاد کر دیتے ہیں. آپ سفارش کے لیے آئے ہیں، ہم اس بچی کو آزاد کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، انہوں نے آزاد کر دیا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، راوی فرماتے ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی اور پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ان 10 درہموں کے اندر کتنی بڑی برکت ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو قمیص پہنائی، اس انصاری کو قمیص پہنائی اور ایک لونڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس درہم کی برکت سے آزاد فرما دیا ہے. کتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قمیص میں ڈال دی ہے. وہ کسی نے کہا اور ٹھیک کہا کہ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب جو ملا ساری کائنات ملی. سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حبیب جو ملا ساری کائنات ملی. خوش مقدر ہے زمانے میں وہ سائل جس کو، خوش مقدر ہے زمانے میں وہ سائل جس کو، سرور دین کے دربار سے جسے خیرات ملی. حضور نے فرمایا اللہ نے ان درموں کے اندر برکت پیدا فرما دی ہے. اللہ اکبر، تو حضور کریم علیہ السلام غریبوں سے کس قدر پیار فرماتے ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو مسلمانوں، ہم پر ضروری ہے ہم بھی غریبوں سے پیار کریں، غریبوں پر شفقت فرمائیں، اور ہمارے مال سے جو کچھ ہو سکتا ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ہے ہمارے پاس، ہم اس سے غریب کی مدد کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں کہ یہ رسول کا اسوہ حسنہ ہے، اگر اس کی روشنی میں اس ملک کے پاکستان کو چلایا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آج پاکستان ایک مثالی ملک بن چکا ہوتا. دنیا پاکستان کی قوم کی مثالیں آج دی جا رہی ہوتی دنیا بھر کے اندر، لیکن حضور کے اسوہ پر اس کو چلایا نہیں گیا. لوگوں نے تو غیر ملکیوں کو دیکھا، ان کو آئیڈیل بنایا. کاش کہ لوگ پیارے مصطفیٰ کی ذات کو آئیڈیل بناتے تو آج اس طریقے سے ذلت اور رسوائیاں ہماری نہ ہو رہی ہوتی. میری اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی پاک فوج کی حفاظت فرمائے. یہ ظالم بھیڑیے کہ جو پاکستان کو دیمک کی طریقے سے چاٹ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ظالم بھیڑیوں سے پاکستانیوں کو نجات عطا فرما دی ہے. اب باقی جو بچے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ذلت و رسوائی ان کا بھی مقدر ہوگی. اور میں اب سچ کہتا ہوں سنی مسلمانوں، اب درود و سلام پڑھنے والوں کا دور واپس آنے والا ہے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے واپس نہیں آئے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے واپس نہیں آئے گا. صرف بریانی اور حلوے کھانے سے یہ دور واپس نہیں آئے گا، ہمیں محنت کرنا ہوگی، جد و جہد کرنا ہوگی. اپنی نوجوان نسل کو اگر آپ نے بچانا ہے، گناہوں کے دلدل سے نکالنا ہے اور گناہوں سے بچانا ہے کہ جس طرح کی بے حیائی چاروں طرف سے امٹ کر کے ہماری طرف آ گئی ہے، ہم سب نے اٹھنا ہوگا اور اپنے اپنے حصے کا ہم نے کام کرنا ہوگا. اب ایک بہت بڑا موقع سنی مسلمانوں کو پورے پاکستان میں ملنے والا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں کراچی کے حوالے سے ایک بہت بڑا موقع کراچی کے حوالے سے بھی سنیوں کو ملنے والا ہے. کام کا موقع ہے کہ سنی آگے آئیں اور سنی اپنے ووٹوں سے سنیوں کو منتخب کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجیں، تو یقین جانو کہ اس طریقے سے ہم اپنے ملک و ملت کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکتے ہیں. یہ جو حالات سے اب پاکستان گزر رہا ہے، یہ سارے حالات میں بڑی کڑی نظر رکھنا ہوگی. لیکن آج افسوس تو یہ کہ سنی عوام تو ہے لیکن سنی قیادت نہیں ہے. وہ قیادت کے جو مخلص ہو کر اخلاص سے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا کام کرے، وہ قیادت اب دور دور تک دکھائی نہیں دیتی. اس کا مطلب یہ کہ دکھائی نہیں دیتی تو ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں قیادت کوئی آسمان سے آتی ہے؟ قیادت زمین سے نکلے گی، ہمارے اور تمہارے درمیان سے قیادت نکلے گی. محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. ان نوجوانوں پر اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھی قیادت اور صحت مند اور پاک لوگ ہم اپنے ملک پاکستان کو دے سکیں گے. ورنہ اگر ہم اب بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے تو جس طرح بد مذہبوں نے ملک پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اب اسی طرح اور وہ ملک پاکستان کا بیڑا غرق کرتے رہیں گے. لیکن ہم نے اٹھنا ہوگا، سارے سنیوں نے اٹھنا ہوگا، ہمارے سارے علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا، ساری سنی عوام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا پڑے گا. بہت اچھا موقع ہے، بہت شاندار موقع ہے. اگر ہم نے صحیح معنوں میں محنت کری، خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، اتنی سیٹیں لے کر ہم پارلیمنٹ میں پہنچ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج اٹھ سکتی ہے. اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی آج بھی اس سنہرے وقت میں بھی، تو یاد رکھو میں سچ کہتا ہوں کہ پھر ایسا وقت آئندہ آنے والا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ ملک پاکستان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں شیعوں کے پاس تو ایران ہے، وہابیوں کے پاس تو جتنے وہابی سرپرستی کرتے ہیں ان کو وہاں پر بلا لیں گے، ہم سنیوں کے پاس ایک پاکستان کے علاوہ دوسرا کون سا ملک ہے کہ جہاں پر ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر سکیں؟ ایک پاکستان کے علاوہ دوسرا کوئی اور ملک ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے اسی پاکستان میں جینا اور مرنا ہے، اسی پاکستان کی بنیاد کو ہم نے مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوگا. اور ہم اسے مضبوط تر یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہوگی، اچھی تعلیم دینی ہوگی، برائی سے بچانا ہوگا، جگہ جگہ درس قرآن کی محفلیں کرنی ہوں گی، سنی نوجوانوں کی تربیت اور اصلاح کی محفلیں کرنی ہوں گی، تب کہیں جا کر کے ہم ان نوجوانوں کو اس بحرہ ربی جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور دیگر لغویات کے ذریعے سے داخل ہو رہی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں، ہم اپنے مسلک کا صحیح معنوں میں دفاع کر سکتے ہیں، تو ہم سب کو اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کی حفاظت فرمائے، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ پاکستان کو برقرار رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.